الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا نبي الله معزز اور محترم حاضرین میرے بزرگوں اور دوستوں میری ماں اور بہنوں میرے عزیز اور ہونہار پیارے بچوں اور بچیوں مدینہ منورہ سے تقریباً 320 کلومیٹر کے فاصلے پر سعودی عرب میں ایک بڑا تاریخی مقام ہے جس کا نام خیبر ہے. اس علاقے کی زمین بڑی فرٹائل بڑی زرخیز ہے. پورے عرب میں سب سے اعلیٰ کوالٹی کے ڈیٹس، سب سے عمدہ کھجوریں خیبر میں پیدا ہوتی تھی، ابھی بھی ہوتی ہیں. وہاں کی آب و ہوا، وہاں کی زمین کی زرخیزی کا ذکر مورخین نے بڑی تفصیل سے اپنی کتابوں میں بھی کیا ہے. ہسٹوریکلی اس علاقے کو اس زمانے کے یہودیوں نے اپنی تجارت کا، اپنی معاشی اور اقتصادی قوت کا سینٹر بنا لیا تھا. جب مدینے کے یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے ہوئے ایگریمنٹ کو توڑا اور ان کو وہاں سے اسی ایگریمنٹ کے کلاوزز اور کنڈیشنز کی روشنی میں مدینہ چھوڑنا پڑا، تو مدینے سے نکلے ہوئے یہودی بھی خیبر پہنچ گئے اور وہاں رہنے لگے. انہوں نے وہاں رہنے کے لیے 8 بڑے مضبوط فورٹس قلعے بنائے ہوئے تھے. ہر قلعے کے اندر، ہر فورٹ کے اندر ایک یہودیوں کا محلہ آباد تھا. دیر ویر 8 اسمال والڈ سٹیز ود ان دا سٹی آف خیبر. بڑی شان و شوکت کے ساتھ وہاں یہ رہ رہے تھے، دولت کی ریل پیل تھی. اور ان قلعے کے چاروں طرف جو زمینیں تھیں ان میں وہ فارمنگ اور کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. سن 6 ہجری میں جب جنگ خندق ہوئی تو یہ جنگ تو کافروں کے ساتھ ہوئی تھی، مشرکوں کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اس پوری جنگ کی فنڈنگ خیبر کے رہنے والے یہودیوں نے پرووائڈ کی تھی. اسلحہ اور ویپنز بھی انہوں نے دیا تھا. بلکہ ہمارے بڑے ذمہ دار ہسٹورینز یہ کہتے ہیں اور یہ لکھتے ہیں کہ خندق کی جنگ دراصل یہودیوں کے اکسانے ہی پر ہوئی تھی. یہ ان کا ہی انیشیٹو تھا، انہوں نے ہی ایکسائٹ کیا تھا کفار و مشرکین کو کہ تم مسلمانوں سے لڑو، مسلمانوں کے پیغمبر سے لڑو، ان کو ختم کر دو، جتنی سپورٹ چاہیے ہم تمہیں دیں گے، اپنی تجوریوں کا منہ ہم نے کھول دیا ہے تمہارے لیے، ڈونٹ وری اباؤٹ دا منی، اباؤٹ ویپنس، اباؤٹ ریسورسز، ایوری تھنگ از ایٹ یور ڈسپوزل، بٹ وی وانٹ اسلام اینڈ مسلمز ٹو بی ایلیمینیٹڈ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ان تمام باتوں کی انفارمیشن ملتی رہتی تھی، لیکن حالات اور اس کی اسٹریٹجی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ یہودیوں کے ساتھ یا خیبر میں رہنے والے یہودیوں کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ فرنٹ کھولا جائے. سن 6 ہجری میں خندق کی لڑائی ہوئی اور رائٹ ان دا بگننگ آف دا 7th ایئر آف ہجرہ، محرم ہی کے مہینے میں، جیسے ہی 7th سال ہجری کیلنڈر کا شروع ہوا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مدینہ طیبہ میں اوتھینٹک سورسز سے یہ نیوز ملی کہ اب خیبر کے یہودی خود مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اور اسلام کے چاہنے والوں کو جمع فرمایا اور اعلان فرمایا کہ میں اب تک اگنور کر رہا ہوں، اب تک میں نے نظر انداز کیا ہے، یہودیوں نے میرے مدینہ آنے کے بعد سے لے کر اب تک جو کچھ کیا ہے وہ سب مجھے بھی معلوم ہے اور دنیا کو بھی معلوم ہے، لیکن اب چونکہ وہ ڈائریکٹ مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں اس لیے آئی ہیو بین فورسڈ ٹو لیڈ اے وار آف ڈیفینس اگینسٹ دا جوز ان خیبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا، 1600 صحابہ کرام کا، مجاہدین کا لشکر تیار فرمایا. اور اس سے پہلے کہ خیبر کے یہودی مدینے پر اٹیک کرتے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1600 صحابہ کرام کے جانباز لشکر کو لے کر خیبر کی طرف چل پڑے. تین سو بیس کلو میٹر کا یہ سفر فرمانے کے بعد، جو اس زمانے کے کیلکولیشنز کے حساب سے 8 منزلوں کا سفر کہا جاتا ہے، آپ خیبر کے آؤٹ اسکرٹس میں پہنچ گئے، خیمے لگا دیے گئے، لشکر کو پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا گیا. جب آپ خیبر پہنچے تو شام کا وقت تھا، اس وقت یہودی اپنے فارمنگ، کھیتی باڑی، شاپنگ، کاروبار کو ختم کر کے اپنے اپنے محلوں میں، قلعوں میں بند ہو چکے تھے. ہر محلے کے چاروں طرف پتھر کی بڑی زبردست دیوار تھی اور ایک بڑا مضبوط گیٹ ہوتا تھا جو بند کر دیا جاتا تھا رات کو. جب صبح ہوئی، ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد، جب یہودی اپنے اپنے فارمز کو جانے کے لیے اپنے ان قلعوں سے نکلے، تو ان کی نگاہوں کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں کا لشکر تھا. اب انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ لگتا ہے کہ مسلمان اور ان کے پیغمبر اب ہم سے کنفرنٹیشن کے لیے ہمارے گھر کے باہر آ پہنچے. ان کو اسلام کی دعوت دی گئی کہ آپ اسلام قبول کر لیں، آپ کو سارے ایکول رائٹس ملیں گے، اور اگر آپ اسلام قبول نہیں کریں گے تو پھر آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے، اس لیے کہ آپ نے ہمارے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی ہے اور آپ تو جنگ کے لیے مدینے آنا چاہتے تھے، تو آپ کو لڑنے کا شوق ہے تو ہم آپ سے لڑنے یہاں آ گئے، آپ کے سفر کی تکلیف بچ گئی ہے. جنگ شروع ہوئی، یہ جنگ 22 دن تک چلی. ان 8 قلعوں میں جو سب سے مضبوط فورٹ تھا، جہاں یہودیوں نے سامان جنگ اسٹور کیا ہوا تھا، اپنے ویپنز رکھے ہوئے تھے، اپنی فوجوں کو رکھا ہوا تھا، اور ان فوجوں کا جو کمانڈر تھا اس کا نام مرحب تھا، یہ بڑا بہادر آدمی تھا، اور عربوں میں اس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ اس کو 1000 فوجیوں کی تنہا طاقت دی گئی. ہی کین الون فیس 1000 سولجرز، یہ اس کی طاقت کا شہرہ تھا. یہ بھی وہیں رہتا تھا اسی قلعے میں، اس قلعے کا نام کتابوں کے اندر ہمارے مورخین نے قموس لکھا ہے، قموس کا قلعہ. جنگ ہوتی رہی، ایک ایک جو محلہ تھا اس کے ساتھ جنگ ہوئی. صحابہ کرام کے لشکر نے 8 قلعوں میں سے جو 7 قلعے تھے وہ فتح کر لیے، لیکن خیبر کو فتح کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ قموس جو ان کا آرمی کا ہیڈ کوارٹر تھا وہ فتح کیا جائے. جب تک وہ کنکر نہیں ہوگا اس وقت تک خیبر جو ہے وہ سرنڈر نہیں کرے گا. آخری تین دنوں میں جو جنگ ہوئی وہ قموس کے قلعے کو فتح کرنے کے لیے ہوئی. ان آخری تین دنوں کی جنگ میں جو پہلا دن آیا اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فوج کی سولجرز کی کمانڈ حضرت ابوبکر صدیق کو عطا فرمائی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجاہدین اسلام کو لے کر قموس کے قلعے پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھے, لیکن قلعے کی فصیل سے اتنی شدید تیروں کی بارش کی گئی اور اس قدر پتھر پھینکے گئے کہ شام ہو گئی اور قلعہ فتح نہ ہو سکا. مسلمان قلعے کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے. اس زمانے کا طریقہ یہی تھا کہ شام ہوتے ہی جنگ رک جاتی تھی. جنگ رک گئی. دوسری صبح کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجاہدین اسلام کا سپہ سالار حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا. حضرت فاروق اعظم ان مجاہدین اسلام کو لے کر قموس کے قلعے پر حملہ آور ہوئے. بڑی گھمسان کی جنگ ہوئی اور قلعے کے دروازے تک فاروق اعظم مجاہدین کو لے کر پہنچ گئے, لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا, اس کا دروازہ نہ ٹوٹ سکا اور قلعے کو کنکر کرنے کے لیے جو بھی تدابیر تھی وہ نامکمل رہ گئیں اور پھر شام ہو گئی. اس شام کو جب مجاہدین اسلام جنگ سے فارغ ہو کر اپنے اپنے ٹینٹس میں پہنچے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد اپنے خیمے میں یہ اعلان فرمایا. حضور کا یہ اعلان بخاری شریف میں موجود. آپ نے کیا فرمایا؟ صحابہ کرام وہاں جمع تھے. وہ جو اب تیسرا دن تھا جس دن قلعہ فتح ہوا, تھرڈ ڈے کی جنگ کے لیے مشورہ ہو رہا تھا, اسٹریٹجی بن رہی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں یہ ارشاد فرمایا کہ کل میں مجاہدین اسلام کا سپہ سالار اس کو بناؤں گا جس کے ہاتھوں پر قموس کا, یہودیوں کا, خیبر کا یہ قلعہ اللہ تعالی فتح فرما دے گا. یہ فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ شخص جس کو میں کل جھنڈا دوں گا اور جو خیبر کے اس قلعے کو فتح کر لے گا وہ کیسا شخص ہے؟ یحب اللہ و رسولہ, وہ اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. تو تین باتوں کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری دی اس حدیث میں, اس گفتگو میں. آپ نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فاتح ہوگا, ایک بات. دوسری بات کیا فرمائی آپ نے؟ کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ کل جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور رسول بھی محبت کرتے ہیں. محدثین نے اسی حدیث کی شرح میں کئی کئی صفحات تاریخ کے حوالے سے, صحابہ کرام کی جو رپورٹس ہیں ان کے حوالے سے اپنی کتابوں میں لکھے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ میٹنگ ختم ہوئی صحابہ کرام اپنے اپنے خیمے میں گئے تو ساری رات جاگتے ہی رہے. حضرت عمر کا یہ قول بخاری شریف کی ایک شرح میں ارشاد الساری میں ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار اس سے پہلے مجھے کبھی افسری کی کوئی تمنا نہیں تھی. یعنی اپنی تواضع کا بیان فرماتے ہیں کہ میرے دل میں کبھی یہ خواہش نہیں ہوئی کہ میں فوج کا کمانڈر بن جاؤں, افسر بن جاؤں, فوج کا لیڈر بن جاؤں. یہ میری زندگی کی پہلی اور آخری رات تھی جس میں میرے دل میں بھی یہ تمنا پیدا ہو گئی کہ کاش کل یہ جھنڈا مجھ کو مل جائے. حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ رات بھر میں اسی خواہش میں کروٹیں بدلتا رہا. صبح ہو گئی, نماز فجر کے فوراً بعد ناشتہ قہوہ چھوڑ کر صحابہ کرام حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خیمے کے دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے, بھیڑ لگ گئی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے سے, حضرت ام المومنین ام سلمہ اس سفر میں ہمراہ تھی, تو آپ خیمے سے باہر تشریف لائے. تمام صحابہ کرام کے مجمع میں سناٹا, 15 صحابہ شہید ہوئے یہاں جنگ خیبر میں, 97 یہودی مارے گئے ہیں اور 15 صحابہ کرام شہید ہوئے. 1600 صحابہ کرام میں سے مان لیے کہ 10 شہید بھی ہو چکے ہوں گے ان پہلے کی 7 قلعے کی لڑائیوں میں, تو پھر بھی 1590 صحابہ کرام وہاں جمع ہو گئے. سناٹا چھا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے, آپ نے فرمایا اینا علی, علی کہاں ہے؟ اتفاق کی بات کہ وہاں سب تھے, علی موجود نہیں تھے. حضرت علی وہاں موجود نہیں تھے, حضرت علی اپنے خیمے میں تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ علی کہاں ہے, تو علی کے خیمے میں دوڑے ہوئے چند صحابہ گئے, ہے حضرت علی وہاں مجمع لگا ہوا ہے, آپ یہاں بیٹھے ہوئے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کو یاد فرما رہے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ بھائی وہ مجمع جس شوق میں لگا ہوا ہے وہ شوق تو میرے بھی دل میں ہے, لیکن اب میں کیا کروں, انفارچونیٹلی رات سے میری آنکھوں میں انفیکشن ہو گیا ہے, بڑا درد ہے, آنکھ میری سرخ ہو گئی ہے, میں بڑا پریشان ہوں. لیکن بہرحال حضور نے یاد فرمایا ہے تو جانا ہوگا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یاد فرمائیں اور مسلمان کس طرح جائے, یہ تو علماء سے آپ نے سنا ہوگا نا کہ اگر کوئی مسلمان نماز بھی پڑھ رہا ہو اور حضور بلائیں تو نماز کو چھوڑ کر جانا فرض ہے. یہ کچھ نمازیوں کو شاید پتا نہیں ہے, آپ بتائیے گا کبھی گفتگو ہو تو حوالہ میں دوں گا آپ کو. بعض نمازی تو آج کل ایسے ہیں بد نصیب جن کو یہ سکھا دیا گیا ہے کہ نماز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے. حضور کے خیال آنے سے معاذ اللہ, صد معاذ اللہ, بہتر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ گدھے کا خیال آ جائے. وہ کتاب موجود ہے میرے پاس, میں کوئی بات حوالے کے بغیر نہیں کہتا ہوں. جس کو شبہ ہوگا اس کو کتاب دکھائیں گے اور انہی کی کتاب دکھائیں گے, اپنی کتاب نہیں دکھائیں گے. یہ کتاب بریلی شریف میں نہیں چھپی ہے, یہ کتاب اعلی حضرت نے نہیں لکھی ہے, انہی لوگوں نے لکھی. تو بعض لوگوں کو تو معاذ اللہ یہ گمراہی کا حیضہ ہو گیا ہے, جو یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نماز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خیال آئے گا تو نماز خراب ہو جائے گی. مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اگر کوئی صحابی نماز پڑھتا ہے اور حضور بلاتے ہیں تو جہاں تک نماز پڑھی ہے وہاں نماز کو روکو, نبی کی بارگاہ میں جاؤ. اور حضرت علی کا تو یہ مذہب ہے, کہ نماز عصر قضا ہوتی ہے تو ہو جائے, نبی کی نیند میں خلل نہیں آنی چاہیے. ہماری تو کوئی نماز ہی نہیں ہے بھائی, ہم تو ویسے ہی کمزور لوگ ہیں, ایمان کے بھی کمزور, عمل کے بھی کمزور, عشق کے بھی کمزور. میں مولا علی کی بات کر رہا ہوں جو اولیاء کے امام ہیں, جو عارفوں کے امام ہیں, جو دل والوں کے امام ہیں, جو معرفت اور طریقت والوں کے امام ہیں, جو حسن بصری کے امام ہیں, جو معروف کرخی کے امام ہیں, جو جنید بغدادی کے امام ہیں, جو غوث اعظم چیلانی کے امام ہیں, جو خواجہ معین الدین چشتی کے امام ہیں, میں ان کی بات کرتا ہوں, مولا علی کی بات کرتا ہوں کہ مولا علی منزل صحبہ پر تھے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے زانو پر سر رکھ کر سو گئے تھے نماز عصر پڑھ کر. حضرت علی نے یہ سوچا تھا کہ جب حضور بیدار ہوں گے تو میں نماز عصر پڑھ لوں گا. حضور نیند میں رہے, سورج ڈوب گیا, حضرت علی نے نماز عصر کو چھوڑا لیکن نبی کے آرام میں خلل نہیں آنے دیا. اب یہ بتاؤ کہ یہ دو رکعت کے امام حضور کی عظمت کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ مولا علی زیادہ سمجھتے تھے, جو خود یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر منڈے کو وحی کا نزول ہوا اور ٹیوزڈے کو میں مسلمان ہو گئے. اعلان رسالت کے دوسرے ہی دن حضرت علی مسلمان ہو گئے. 9 سال کی عمر تھی, 9 سال کی عمر سے لے کر پوری باقی زندگی میں حضرت علی کی تربیت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو دنیا میں اور آخرت میں اپنا بھائی بنایا ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو علم کے شہر کا دروازہ بتایا ہے. وہ مولا علی, وہ مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. تو کہنے لگے کہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا ہے تو جانا ہی ہے. خیمے سے نکلے, آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رش کرتے ہوئے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دریافت فرمایا, علی ہاؤ آر یو؟ آپ نے کہا, یا رسول اللہ, آئی ایم ویری سوری, آئی ہیو بین جسٹ انفارم دیٹ یو آر آسکنگ اباؤٹ می, اینڈ انفارچونیٹلی سنس لاسٹ نائٹ آئی ایم سفرنگ فرام مائی آئیز انفیکشن, اینڈ دیٹس وائی آئی وازنٹ ہیئر ارلی ان دا مارننگ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو قریب بلایا, اپنے لعاب دہن کو, اپنے سلائیوا کو اپنے کلمے کی انگلیوں پر لیا, حضرت علی کی آنکھوں پر لگا دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ آنکھ within seconds ٹھیک ہو گئی. یار کچھ تو شرم کرنی چاہیے لوگوں کو, پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ نبی ہمارے جیسے. بھائی کوئی اس بات کو برداشت کرے گا کہ وہ کسی کے منہ کے تھوک کو اپنی آنکھ پہ لگا لے؟ وہ تو کسی کے پیر پہ بھی تھوک لگ جائے تو آپ اس کو فوراً دھونے جائیں گے. یہ نبی کا لعاب دہن ہے. کس منہ سے نبی کو اپنے جیسا یا اپنے آپ کو نبی کے جیسا کہتے ہو بھائی؟ سوچنے کی بات ہے میرے دوستو. لوگ کہتے ہیں کہ مولانا یہ عید کا جھگڑا کیوں چل رہا ہے, کیا وہ مسلمان نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم نے تو نماز ہی پڑھنی ہے نا, وہ نماز میں وہ بھی قرآن ہی پڑھتے ہیں, آپ بھی قرآن پڑھتے ہیں, اگر ایک وقت وہاں پڑھ لی تو یار کیا مسئلہ ہے؟ ان کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے, وہ آپ کی طرف وضو کرتے ہیں, وہ بھی وہی قرآن نماز میں پڑھتے ہیں, وہ بھی ظہر پہ 4 پڑھتے ہیں, عصر پہ 4 پڑھتے ہیں, مغرب میں 3 پڑھتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا بچوں کو قرآن ہی پڑھانا ہے نا, یہی قرآن ہے نا بھائی, جو یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے وہاں بھی پڑھایا جاتا ہے. کیا
اس میں مسئلہ کیا ہے, کیا تکلیف ہے اگر ہمارے بچے وہاں قرآن پڑھنے چلے جاتے ہیں مدرسے میں؟ تکلیف یہ ہے جس کی جانب آپ کو شاید توجہ نہیں ہے, میری ماؤں, میری بہنوں اور میرے بزرگوں, اپنے ایمان کو خراب نہ کرو. میری قبر میں آپ نے نہیں جانا, آپ کی قبر میں میں نے نہیں جانا, لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں, آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ جو امام, جو قرآن پڑھانے والا استاد یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ ہم نبی کی طرح ہیں, نبی ہماری طرح ہیں, ان سے آپ کیا پڑھنا چاہتے ہو؟ ان سے آپ اپنے بچوں کو کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ ان کے پیچھے کیا نماز پڑھو گے تو نماز اللہ تعالیٰ کو قبول ہوگی؟ جھگڑا یہ ہے, جھگڑا نہ جاگیر کا ہے, نہ لیڈرشپ کا ہے, نہ مسجد میں نمازیوں کے گھٹنے اور بڑھنے کا ہے, جھگڑا عقیدے کا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آنکھوں پر حضور کا لعاب دہن لگا, مبارک تھوک لگا, آپ کی آنکھ ٹھیک ہو گئی, کیا یہ بات ماننے کے لیے کافی نہیں کہ نبی تو نبی ہیں, نبی کے تھوک جیسا تھوک دنیا میں نہیں ہے, نبی کے لعاب دہن کا بھی جواب نہیں ہے. میرے دوستو, اور اس کے بعد حضرت علی نے بہت بعد میں یہ کہا کہ اس کے بعد میری دوسری آنکھ تو دکھتی رہی ہے, اس میں تو انفیکشن آتے جاتے رہے ہیں, لیکن میری جس آنکھ میں نبی کا لعاب دہن لگا تھا قسم خدا کی اس کے بعد وہ کبھی تکلیف والی آنکھ نہیں بنی. اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے, تیسرا دن تھا نا یہ قموس کے قلعے کی لڑائی کا, اس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو جھنڈا دیا اور حضرت علی سے ارشاد فرمایا کہ علی, قموس کے قلعے کے باہر جا کر پہلے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا, اگر تمہاری دعوت پر ایک شخص بھی اسلام قبول کر لے تو یہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ بہتر ہے. حضرت علی اب ابو بکر کو لے کر, حضرت عمر کو لے کر, 1600 مجاہدین اسلام کو لے کر قموس کے قلعے کے باہر شیر خدا بن کر کھڑے ہیں, حیدر کرار بن کر کھڑے ہیں. جنگ شروع ہو گئی. جنگ کے آغاز ہی میں مرحب یہودیوں کا, پوری عرب دنیا کا یہ نامور سپاہی, سپہ سالار جس کی طاقت 1000 فوجیوں کے برابر سمجھی جاتی تھی, یہ نکل آیا اور اس نے آگے رجز پڑھا. رجز کیا ہوتا تھا؟ پرانے زمانے میں چونکہ جنگ فیس ٹو فیس ہوتی تھی تو جب دو آدمی لڑنے آتے تھے تو وہ اپنا ایک دوسرے کو انٹروڈکشن کراتے تھے, وہ بتاتے تھے کہ بھئی میں کون ہوں لڑنے سے پہلے. آج کل تو جناب وہ ڈرون مارے جاتے ہیں جس میں کوئی آدمی بھی نہیں ہوتا, یعنی بغیر پائلٹ کے ایسے بمبار طیارے نکل آئے ہیں کہ جس میں کوئی آدمی نہیں ہوتا, میزائل آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا آئے کہاں سے ہیں, پھینکا کس نے. اس زمانے میں ایسی بات نہیں تھی, فیس ٹو فیس پہلے ایک دوسرے سے انٹروڈکشن ہوتا تھا. مرحب نے آ کر اپنا انٹروڈکشن دیا, میں مرحب ہوں, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں نے یہ تیر مارا ہے, میں نے اتنے لوگوں کو ہرایا ہے, زمانے کے رستم اور سورما میرے نام سے لرزتے ہیں, میں اس طرح تلوار چلاتا ہوں, میں اس طرح خنجر مارتا ہوں, میں اس طرح میدان کو فتح میں بدلتا ہوں. رجز پڑھا اس نے, اپنا تعارف کرایا. اس کے بعد حضرت علی کی باری آئی. حضرت علی نے فرمایا کہ میں محمد عربی کا غلام ہوں, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے, میں شیر خدا ہوں. جنگ شروع ہوئی. یقین نہیں آتا اگر یہ باتیں صحابہ کرام نے اپنی روایتوں سے حدیثوں میں نے لکھی ہوتی,
within minutes ذوالفقار حیدری کو مولا علی نے اٹھا کر مرحب کے سر پر جب مارا تو اس کے سر پر ایک آئرن کور تھا, وہ کور ٹوٹا, مرحب کا سر بیچ سے دو ٹکڑے ہو گیا, مولا علی کی تلوار مرحب کے دانتوں کے پاس آ کر رک گئی, یہ گر پڑا. آنن فانن مرحب کا غرور مولا علی کی ذوالفقار حیدری نے خاک میں ملا دیا, یہ ختم ہو گیا. اس کا ختم ہونا تھا کہ یہودیوں کو غصہ آ گیا, ظاہر ہے کہ بھئی یہ تو بات ایسی ہو گئی کہ وہ ٹیمپر لوز کر لیا انہوں نے. انہوں نے کہا اوہو, ہمارا ایسا نامی گرامی سورما اس کو مار دیا مسلمانوں نے, آپے سے باہر ہو گئے. انہوں نے تیروں کی تلواروں کی پتھروں کی بوچھار شروع کر دی, ہوش ان کے اڑ گئے, غصے اور گھبراہٹ میں پاگل پن میں انہوں نے جنگ کو بڑا ہی انٹینس بنایا. چاروں طرف سے تیر تلوار. اسی موقع پر حضرت مولا علی کی جو ڈھال تھی جس سے تلوار اور تیروں کو روکا جاتا ہے وہ دو ٹکڑے ہو گئی. حضرت علی اس وقت قابوس کے قلعے کے مین دروازے کے اوپر تھے. آپ نے جب دیکھا کہ میری ڈھال گر گئی ہے اور چاروں طرف سے تیروں اور تلواروں کا ہجوم ہے, حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے قابوس کے قلعے کے دروازے کو پکڑ کر اٹھایا, اپنے ہاتھوں میں لے لیا. جس کے ذریعے پھر آپ تیروں اور تلواروں کو روکتے ہوئے لڑتے رہے. آفٹرنون ہوتے ہوتے یہودیوں کی طاقت فنا ہو گئی. کیوں نہ ہوتی, اس سے پہلے شام کو حضور نے بتا جو دیا تھا, وہ تو ہونا ہی تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس سے پہلے والی شام کو یہ خوشخبری دے چکے تھے کہ میں کل جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھوں پہ قابوس کا قلعہ فتح ہوگا, تو یہ تو ہونا ہی تھا, سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی ہونا تھا. قسم خدا کی, عشق یہ کہتا ہے کہ قلعہ فتح نہ ہوتا تو سورج ڈوب نہیں سکتا تھا. یہ نبی سے کی زبان سے نکلے ہوئے لفظوں کی آبرو کا سوال تھا. دن بڑھ جاتا, سورج کو روکا جاتا کہ نبی کی اس بات غلط نہیں ہو سکتی, سورج ٹھہر جا, جب تک قلعہ فتح نہیں ہوگا تو ڈوب نہیں سکتا. قلعے کو حضرت علی نے فتح فرما لیا. قابوس کے قلعے کے اس دروازے کو بعد میں 40 صحابہ کرام نے مل کر صرف ہلانا چاہا تھا تو ان سے یہ ہلتا نہیں تھا, موو نہیں ہوتا تھا. یہ مولا علی شیر خدا کی طاقت کا ایک نظارہ تھا جو خیبر کی زمین پر 1600 صحابہ کرام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ ہے مولا علی شیر خدا, اسد اللہ حیدر کرار ان کا نام. میرے بزرگوں اور دوستو, حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے صرف شجاعت ہی نہیں, بہادری ہی نہیں, بلکہ بہت سے اوصاف عطا فرمائے جس میں وہ بالکل یونیک لگتے ہیں, کوئی ان کا ان خوبیوں میں شریک نہیں ہے. آپ خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے, یہ خصوصیت صرف مولا علی کی ہے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی, جو تمام عورتوں میں سب سے افضل عورت ہے, جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے, ان کی شادی حضرت علی سے کی.
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے اہل بیت میں شامل فرمایا. حضرت عمران ابن حسین کی حدیث ترمذی شریف میں ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان علی منی و انا من, علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. وہو ولی کل مومن, اور علی تمام ایمان والوں کے مددگار ہیں. یہ جو یا علی کا نعرہ ہے اسی حدیث سے نکلا ہے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, ترمذی کی حدیث ہے یہ جو صحیح ستہ میں ہے, چھ حدیث کی صحیح کتابوں میں ترمذی شریف ہے, اس میں حضور فرماتے ہیں وہو ولی کل مومن. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ علی صرف اپنے زمانے کے مسلمانوں کے مددگار ہیں, علی صرف عرب میں رہنے والے مسلمانوں کے مددگار ہیں, علی صرف مدینہ میں رہنے والے مسلمانوں کے مددگار ہیں. کل کا لفظ آپ نے سنا ہے نا, حدیث میں ہے وہو ہے ولی کل مومن, علی تمام ایمان والوں کے مددگار ہیں. تو وہ کون سا ایمان والا ہے جو یہ کہے کہ علی میرے مددگار نہیں ہے, کھڑا ہو جائے. بھئی ایسا ایمان والا کھڑا ہو جائے جو اس حدیث کو چیلنج کرے کہ میں ایمان والا ہوں اور علی میرے مددگار نہیں ہے, تو پھر اس کی لڑائی ہم سے نہیں ہوگی, پھر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہوگی. اسی طرح حضرت سلمان فارسی کی حدیث المستدرک میں ہے, حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے, لیکن جہاں سے پھر یہ تمام حدیث کی دوسری کتابوں میں آئی ہے میں اس کتاب کا نام لیتا ہوں. المستدرک میں ہے یہ حدیث. حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میرے سامنے ارشاد فرمایا من احب علی فقط احبنی ومن احبنی فقط احب اللہ, جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. یہ سیکوینس ہے محبت کی. کون ہے جس کو توڑنا چاہتا ہے, توڑ کے دکھائے, خود ٹوٹ جائے گا. نبی کی بات تو نہیں ٹوٹے گی, نبی کی بات کو توڑنے والے ٹوٹے ٹوٹتے ہیں ٹوٹتے رہیں گے. نبی کی بات جہاں ہے وہیں رہتی ہے. حضور نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. ون ہو لوز علی لوز می, ون ہو لوز می ان ڈیڈ لوز اللہ آل مائٹی. حضور اپنی حدیث کو یہاں ختم فرما دیتے, لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عالم غیب ہیں, آنے والے زمانے کو نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی, تو ابھی حدیث ختم نہیں ہوئی. اس کے آگے حضور نے فرمایا من ابغض علی فقط ابغضنی ومن ابغضنی فقط ابغض اللہ, جس نے علی سے کینہ رکھا, جس نے علی سے دشمنی کی اس نے مجھ سے عداوت کی, اس نے مجھ سے دشمنی کی, اور جس نے مجھ سے عداوت کی وہ اللہ کا دشمن ہے. اسی طرح حضرت زید بن ارقم اور حضرت برا ابن عازب, یہ حجت الوداع میں حضور کے ساتھ ہیں, واپسی کے سفر میں بھی ساتھ ہیں. غدیر خم پر حضور نے بریک جرنی فرمائی. غدیر کہتے ہیں بڑے تالاب کو, خم ایک گاؤں کا نام تھا, ایک ویلج کا نام تھا, اور یہ اس وقت وہاں کے اس ہائی وے پر جو مکہ سے مدینہ آتا تھا ایک ایسی جگہ تھی جہاں سے مختلف روڈ نکلتے تھے, جہاں سے راستے الگ الگ ہو جاتے تھے لوگوں کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر حج سے واپسی پر اس مقام پر، وہ جو ہائی وے کا راؤنڈ اباؤٹ تھا جہاں ایک تالاب بھی تھا جس کا نام غدیر خم ہے، وہاں آپ نے بریک جرنی فرمائی. وہاں سے صحابہ کرام اپنے اپنے راستے سے پھر کچھ الگ بھی ہو رہے تھے، سب کو مدینے نہیں آنا تھا، ان کے راستے الگ الگ ہو رہے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خطاب فرمایا، مختصر تقریر فرمائی، نصیحت فرمائی. اس کے دوران، تقریر کے دوران حضرت علی سے کہا علی کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی کھڑے ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا. حضرت زید بن ارقم اور حضرت برا ابن عازب کہتے ہیں کہ ہم وہاں موجود تھے، ہمارے سامنے کی بات ہے کہ حضرت علی کے ہاتھوں کو لے کر حضور نے فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں. مولا کے جتنے معنی ہیں آپ کر لیجئے، مولا کے ایک معنی دوست کے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کے دوست ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی علی کا دوست بننے کا دعویٰ کرے اور مجھ سے پھر دشمنی رکھے، یا کوئی کہے کہ جی میں نبی کا تو ہوں علی کا نہیں ہوں، یہ ناممکن ہے. مولا کے ایک معنی ہے مددگار، ہیلپر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جس کا مددگار ہوں علی بھی اس کے مددگار ہے. مولا کے ایک معنی ہے ون ہو از ویری کلوز ٹو یو، جو قریب ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں جس کے قریب ہوں علی بھی اس کے قریب ہے. مولا کے ایک معنی ہے حفاظت کرنے والا، پروٹیکٹر. تو حضور نے فرمایا کہ میں جس کی حفاظت کروں گا علی بھی اس کی حفاظت کریں گے. میرے بزرگوں اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑے بڑے فضائل و کمالات سے نوازا کہ آپ بہادر بھی ہیں، آپ علم کا ایک پہاڑ ہیں، علم کی دنیا کے شہنشاہ ہیں، فقہ اور دا آرٹ آف ایجوکیشن، دا آرٹ آف ریزالونگ دا ڈسپیوٹس، اس فیلڈ کے بھی آپ صحابہ کرام میں بہت بڑے نہیں سب سے بڑے ایکسپرٹ. حضرت فاروق اعظم نے ایک موقع پہ فرمایا کہ جس مسئلے کو علی نہ حل کر سکے میں اس سے پناہ مانگتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہی وجہ تھی کہ امیر معاویہ نے حضرت علی کی شہادت کے بعد یہ کہا تھا کہ آج اسلام کی دنیا میں وزڈم کا قتل ہو گیا ہے، فقہ اور حکمت ختم ہو گئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد. حضرت مولا علی مشکل کشا کا حضرت ابوبکر صدیق سے کوئی جھگڑا نہیں تھا. مسلمہ کذاب کی جو جنگ ہوئی جس میں حضرت ابوبکر صدیق خود تشریف لے گئے، اس میں مولا علی آپ کے ساتھ تھے. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے دو بار ملک شام کا سفر فرمایا، دونوں بار ایکٹنگ ہیڈ آف دی اسٹیٹ آپ نے اپنے غائبانے میں حضرت علی کو بنایا. حضرت عثمان غنی کی شہادت کا ذکر میں کل سنا چکا کہ حضرت علی نے اپنے صاحبزادگان امام حسن اور امام حسین کو حضرت عثمان غنی کے گھر کے باہر گارڈ بنا کر، محافظ بنا کر کھڑا کیا ہوا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق رائے سے امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین بن گئے. آپ کا دور حکومت تقریباً 4 سال کا ہے، یہ خون سے بھرا ہوا ہے، درد سے بھرا ہوا ہے.
लड़ाइयां, सिविल वॉर, कश्मकश, क्राइसिस, बुहरान, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अनु का पूरा दौर खिलाफत बस इसी में है। आपको एक दिन भी चैन से, आराम से हुकूमत करने का मौका नहीं मिला। हजरत सैयदना उस्मान गनी का खून, आपका कत्ल, ये इतना बड़ा हादसा था कि फिर आगे की पूरी तारीख ऐसा लगता है कि खून उस्मानी ही उसको डिक्टेट कर रही है। हजरत उस्मान गनी के कत्ल के बाद और हजरत मौला अली के खलीफा बनने के बाद आपसे सबसे पहला मुतालबा यह हुआ कि हजरत उस्मान गनी के कातिल को पकड़कर सजा दी जाए, इंसाफ किया जाए। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे किसी मोड़ पर इनकार नहीं फरमाया। वो कैसे इनकार कर सकते थे, माज़ अल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते उनके बारे में ऐसा। आप सिर्फ ये फरमाते थे कि इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया में सिविल वॉर चल रही है, बेइत्मीनानी है, और एडमिनिस्ट्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर तकरीबन खत्म हो चुका है, मुझे हालात को ठीक करने का मौका दो, उसके बाद मैं उस्मान गनी के कातिलीन को पकड़कर वही सजा दूंगा जो सजा कुरान में है, जो सजा हदीस में है, जो शरीयत में है, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। कितना वक्त चाहिए, इस पर सहाबाए कराम में भी दो ग्रुप बन गए। एक तरफ हजरत तलहा थे, हजरत जुबैर थे, हजरत आयशा सिद्दीका थी, दूसरी जानिब हजरत अली थे। इसी इख्तलाफ की वजह से जंग जमल हुई। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यह है कि इस इख्तलाफ में हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो की जो राय है और उनकी जो ओपिनियन है वो सही है, लेकिन दूसरी राय और ओपिनियन को भी गलत कहने का मुंह हमारे पास नहीं है। वो हमारे बुजुर्ग सहाबा, उन्होंने अपने इज्तिहाद से जो सही समझा वो किया। इसीलिए जब मुज्तहिद खता करता है तो उसको एक सवाब मिलता है, इसलिए कि मुज्तहिद की जो खता होती है वो खता को खता जानकर नहीं करता, वो ये समझता है कि यही सही है जो मैं कर रहा हूं, और मुज्तहिद उस मंजिल पर होता है तकवा के, परहेजगारी के, कि उस पर ये शक भी करना जायज नहीं है कि जिस चीज को वो सही कहता है उसके सही होने में उसको कोई शक रहा है। दूसरी जंग हुई, एक तरफ हजरत अमीर मुआविया हैं जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में कातिबे वही रह चुके, एक तरफ हजरत मौला अली। यहां भी अहले सुन्नत व जमात का कॉन्सेंसस इसी बात पर है कि इस जंग में भी मौला अली ये हक पर है। हजरत सैयदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु से खताए इज्तिहादी हुई है, यानी जो कुछ वो कर रहे थे दिल से उनको यकीन था कि वो ही सही, उन्होंने जो कुछ किया वो गलत जानकर नहीं किया, इनकरेक्ट जानकर नहीं किया, वो यही समझते थे कि इस्लाम की भलाई, मुसलमानों की भलाई इसी में जो कुछ मैं कर रहा हूं। अल्लाह इस का भी हजरत अमीर मुआविया को अजर देगा। अहले सुन्नत व जमात का अकीदा यही है। और हमारे यहां जो तालीम दी गई है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, अहले सुन्नत व जमात, ये तो इश्क का मजहब है ना, ये अदब का मजहब है, ये मोहब्बत का मजहब है। अहले सुन्नत व जमात की बहुत सी खूबियां हैं और अब हमें बहुत सी खराबियां भी हैं।
نماز کے بارے میں ہم سست ہو گئے, دین کے بہت سے کاموں کے بارے میں ہم سست ہیں, یہ ہماری کمزوری, اللہ ہماری اصلاح فرمائے. لیکن ہماری جو خوبیاں ہیں, جو ہمارا فیچر ہے نا, جو ہماری پہچان ہے, جو سنیوں کی آئیڈینٹیٹی رہی ہے شروع سے, وہ کیا ہے؟ محبت, ادب, لو اینڈ ریسپیکٹ. اس لیے ہمیں اور آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ خطائے بزرگاں گرفتن خطا است, اپنے بزرگوں کی غلطی کو پکڑنا بھی غلطی ہے. ہم سے نہ قبر میں یہ سوال ہوگا, نہ قیامت کے دن سوال ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ میں کون صحیح ہے کون غلط ہے, ہم سے یہ سوال نہیں ہونے والا. ہم سب کی عزت کرتے ہیں, کرتے رہیں گے. ہم تمام صحابہ کا ادب کرتے ہیں, ادب کرتے رہیں گے. اسی میں ہماری عافیت ہے, اسی میں ہماری نجات ہے. حضرت امیر معاویہ سے جب جنگ ختم ہوئی تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رحمت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صلح کرانے سے ختم ہوئی. صلح ہو گئی, صلح کے بعد حضرت علی کوفہ لوٹ گئے, امیر معاویہ دمشقس واپس چلے گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج میں بغاوت ہو گئی اس بات پر. کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ صلح ہم نہیں مانتے. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی میں امیر المومنین ہوں, میں خلیفہ ہوں, تم مجھ کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ وہ کہنے لگے ہم اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں مانتے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ پھر اگر یہ بات ہے تو تم میری جماعت سے خارج ہو جاؤ, ہماری جماعت سے تمہارا کوئی تعلق نہیں. اس لیے کہ قرآن فرماتا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم. قرآن کی آیت کریمہ حضرت علی نے پڑھی کہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں کہ اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو اور امیر کی اطاعت کرو, اور میں امیر المومنین محلے والوں کی وجہ سے نہیں بنا ہوں, کوفہ والوں نے مجھ کو امیر المومنین نہیں بنا دیا ہے. میرے مقابلے میں جو جنگ کرنے والے صحابہ ہیں وہ بھی مجھ کو ہی امیر المومنین مانتے ہیں, امیر معاویہ بھی مجھ کو ہی امیر المومنین مانتے ہیں, طلحہ و زبیر بھی مجھ کو ہی امیر المومنین مانتے ہیں, تو میرے امیر ہونے پر تو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے. تو قرآن فرماتا ہے کہ اللہ کو مانو, نبی کو مانو اور امیر کو مانو, امیر کی اطاعت کرو. اگر تم میری اطاعت نہیں کرتے ہو تو تم اس مسلمانوں کی جماعت سے خارج ہو گئے ہو. یہی لوگ اسلام کی تاریخ میں بعد میں خارجی کہلاتے ہیں. حضرت علی نے ان کو نکالا, یہ حضرت علی کے مخالف ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی دینے لگے, دشمنی پھر اتنی بڑھی, اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیظ و غضب نازل ہوا, حضرت علی کو برا کہنے کی سزا ملی, کہ پھر اہل بیت کے مخالف ہو گئے, حضرت فاطمہ کو گالی دینے لگے جو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں, حضرت حسن و حسین کو گالیاں دینے لگے جو جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اہل بیت کے دشمن ہو گئے یہ. یہی وہ خارجی ہیں جو آج بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یزید امیر المومنین تھا, امام حسین نے بغاوت کی تھی. یہی وہ خارجی ہیں جو یزید کا نام لے کر اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے ہیں, جو یزید کی طرفداری کرنا چاہتے ہیں, وہ خارجی ہیں. دار العلوم دیوبند کے فاؤنڈر مولانا رشید احمد گنگوہی کی کتاب فتاوی رشیدیہ میرے پاس ہے. ان سے پوچھا گیا کہ محرم کے مہینے میں اہل بیت اور شہداء کربلا کے ذکر کی محفل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ انہوں نے لکھا کہ نہیں کرنی چاہیے.
اس لیے کہ ایسا کام کرنے سے دل میں صحابہ کی دشمنی پیدا ہوگی. جواب یہ لکھتے اگر شک بھی تھا شبہ بھی تھا کہ ذکر ہونا چاہیے لیکن اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ صحابہ کی دل میں عداوت پیدا نہ ہو جیسے ہم کر رہے ہیں. انہوں نے فتویٰ دیا کہ دیوالی کی پوریاں کھانا جائز ہیں, محرم 10 محرم کا شربت پینا حرام ہے. اب بتائیے میرے دوستو کیسے ان لوگوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا دل چاہتا ہے. میں تو صرف ایک دو باتیں ہی بتا سکتا ہوں, وقت اتنا مختصر ہوتا ہے, 10 منٹ اب رہ گئے, کو شہادت ابھی بیان کرنا باقی ہے. تو خارجی یہ پیدا ہو گئے, ان خارجیوں سے حضرت مولا علی نے پھر ایک جنگ کی, نہروان کے جنگ, جنگ نہروان کے نام سے یہ جنگ ہوئی جس میں خارجیوں کو آپ نے, دشمنان اہل بیت کو, اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو آپ نے قتل کیا. نہروان کی جنگ کے بعد یہ خارجی جن کے باپ, جن کے بیٹے, جن کے رشتہ دار مولا علی کی فوجوں نے قتل کیے تھے, یہ حضرت علی کے دشمن بن گئے. 3 خارجیوں نے مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر پھر میٹنگ کی, عبد الرحمن ابن ملجم, برق بن عبداللہ, عمر بن بکر تمیمی, یہ 3 بڑے ٹاپ کے خارجی لوگ ہیں, انہوں نے میٹنگ کی. مجھے نہیں پتا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا ان سے کیا رشتہ ہے, یہ تو وہی بتائیں گے, مجھے نہیں معلوم, لیکن باتیں وہ بھی وہی کرتے ہیں. جب امام حسین کا اور یزید کا معاملہ آتا ہے تو یزید کے طرفدار وہ بھی بنتے ہیں ٹی وی کے اوپر. یہ 3 خارجی مکے میں بیٹھے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مولا علی کو, امیر معاویہ کو اور مصر کے گورنر عمرو بن عاص کو جب تک قتل نہیں کیا جاتا اس وقت تک خارجیوں کا ریونج مکمل نہیں ہوگا. برق بن عبداللہ کہنے لگا امیر معاویہ کو میں قتل کروں گا. عمرو بن بکر تمیمی نے کہا کہ مصر کے گورنر کو میں قتل کروں گا. قسم خدا کی شیر خدا کو کون قتل کرے, سناٹا چھا گیا. جب یہ دونوں اپنی بات کر چکے تو اب تو کوئی اور آپشن نہیں تھا. عبد الرحمن ابن ملجم بولا کہ سر جھکا کے بولا کہ شیر خدا کو میں قتل کروں گا. 17 رمضان کی تاریخ طے کی گئی. عمر بن بکر تمیمی اور برق بن عبداللہ اپنے قاتلانہ حملے میں ناکام ہو گئے, عبد الرحمن ابن ملجم کامیاب ہو گیا. اس فیصلے کے بعد ابن ملجم کوفہ آیا, 1000 دینار میں اس نے تلوار خریدی, اس کو زہر میں بجھا لیا اور اب حضرت مولا علی کو قتل کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں لگ گیا. رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا. اس رمضان میں حضرت علی کا معمول امام حسن اور امام حسین نے یہ بتایا ہے کہ ایک دن آپ امام حسن کے گھر رہتے, ایک دن آپ امام حسین کے گھر رہتے اور ایک دن اپنی صاحبزادی ام کلثوم کے گھر رہتے. افطار سے لے کر سحری تک صرف 3 لقمے کھاتے. جب یہ لاڈلے آپ سے عرض کرتے کہ ابا جان کچھ اور کھائیے تو آپ فرماتے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ میرا پیٹ خالی رہے.
آپ کی کنیز ام جعفر یہ کہتی ہیں کہ شہادت کے واقعے سے چند دنوں پہلے میں آپ کو وضو کرا رہی تھی، وضو کے دوران چہرے کو اور داڑھی کو جب آپ نے دھویا تو اپنی داڑھی کو پکڑ کر آپ فرمانے لگے، افسوس اے میری داڑھی، تو خون سے رنگین ہونے والی. انتقال کی رات سے دو راتیں پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اب ایک یا دو راتیں باقی رہتی ہیں. جس رات کی صبح کو آپ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، آپ پر خونی قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس رات آپ کا قیام امام حسن کے گھر پہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ خلاف معمول میں نے دیکھا کہ میرے ابا بستر سے اٹھتے، گھر سے باہر چلے آتے، آسمان کی جانب نگاہ اٹھاتے اور کہتے کہ لگتا ہے کہ وعدے کی رات یہی رات ہے. رات بھر اپنے بستر پر بیٹھے رہے. رات کے آخری حصے میں مولا علی کو بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. عالم خواب میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے آپ کو رونا آ گیا. خواب میں رونے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امت نے، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں نے مجھ پر بڑے ستم ڈھائے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، علی، اللہ تعالی سے دعا کرو اللہ تمہیں اس سے اچھے ساتھی عطا فرمائے. خواب سے آنکھ کھلی، آپ نے دعا کی، اے اللہ مجھے ان سے اچھے ساتھی عطا فرما اور ان کو مجھ سے بدتر لوگ دے دے. اسی دوران صبح کی اذان ہو گئی. امام حسن آپ کے ساتھ تھے، آپ گھر سے وضو کر کے نکلے. راستے میں کچھ بطخیں سڑک پر موجود تھیں، ڈکس، وہ زور زور سے بولنے لگیں تو کسی نے ان کو ہٹانے کی کوشش کی. مولا علی نے فرمایا، ان کو نہ ہٹاؤ، یہ نوحہ کرتی ہیں، یہ غم میں ہے. مسجد کوفہ میں پہنچے، کوفہ کی جامع مسجد میں پہنچ کر روایتیں مختلف ہیں. ایک روایت ہم بیان کرتے ہیں، آپ نماز فجر کی پہلی رکعت میں تھے کہ ابن ملجم نے آپ پر حملہ کیا اور تلوار آپ کے سر پر اس طرح ماری کہ وہ تلوار آپ کے سر سے ہو کر کان کے قریب آ کر رکی. فزتو برب الکعبہ، میں رب کعبہ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. یہ کہہ کر حضرت علی غش کھا کر گر پڑے. ان کو اٹھا کر امام حسن، امام حسین اور دوسرے اہل خانہ گھر لائے. آپ کو تھوڑی دیر کے بعد ہوش آ گیا. آپ سے عرض کیا گیا کہ حضور، اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنا کر جائیے. آپ نے فرمایا کہ جس طرح رسول تمہیں چھوڑ گئے تھے، میں تم کو اسی طرح چھوڑ کر جاؤں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خود کسی کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں فرمایا، ان کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے مقرر فرمایا. تو میں بھی یہی کروں گا، جب میری آنکھ بند ہو جائے تو جس کو چاہے میرا خلیفہ بنا لینا. اس کے بعد آپ نے وصیتیں فرمائی، بڑی دردناک وصیت ہے، اس کو پڑھ کر رونا آتا ہے.
امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، حضرت قاسم، حضرت زینب، حضرت شہربانو، بی بی سکینہ، رسول اللہ کے گھر والے مولا علی کے بستر کو گھیرے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا، یاد رکھو قرآن کی تلاوت کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، بیواؤں یتیموں کا خیال رکھنا، مہمانوں کی عزت کرنا، پڑوسیوں کا حق ادا کرنا. اور پھر امام حسن کو دیکھ کر کہا، حسن حسین کا خیال رکھنا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب ازالت الخفا میں یہ لکھا ہے کہ آپ کسی سفر سے واپس آ رہے تھے تو کربلا کی زمین سے گزر ہوا، وہاں رک گئے، اپنے ساتھیوں کے سامنے مولا علی نے رو رو کر کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا حسین بھوکا پیاسا تڑپے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میری زینب مجھ کو پکارے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے گھر کے لال بھوکے پیاسے ذبح کیے جائیں گے. ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ غالباً زندگی کی آخری سانسوں میں مولا علی کو وہ کربلا یاد آیا ہوگا. جبھی تو آپ نے امام حسن کو کہا کہ حسن ان کا خیال رکھنا. پردے کے پیچھے ام کلثوم رونے لگی، فرمانے لگے، ام کلثوم مت رو، میں جو کچھ دیکھ رہا ہوں اگر تو دیکھ لے تو نہیں روئے گی. ام کلثوم نے پوچھا، بابا کیا دیکھ رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا کہ میں نبی کو دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ آئے ہوئے ہیں مجھ کو لینے کے لیے. پھر آپ نے کلمہ پڑھا اور اس کے بعد رسول اللہ کا یہ عاشق ہجرت کی رات رسول کے بستر پہ سونے والا مولا علی، دنیا سے رخصت ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میری ماں اور بہنوں، میرے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ داستان غم ہے کہ جس کو سنایا بھی نہیں جا سکتا، الفاظ ساتھ نہیں دیتے. پروردگار عالم مولا علی کی محبت میں ہمیں زندہ رکھے اور اہل بیت کی محبت میں ہی دنیا سے اٹھائے. وما علینا الا البلاغ.